بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عقيدة طحاوية كي شرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي رحمة الله عليه فرماته: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، لا كأحد من الورى. اللہ تعالیٰ غصہ فرماتے ہیں اور راضی بھی ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور رضامندی مخلوق کی طرح نہیں. یہ جملہ ہے، اس جملہ کے تعلق سے چند اہم باتیں. فضیلۃ الشیخ العلامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس جملے کی شرح کے متعلق: قلت، علماء البانی فرماتے ہیں، میں نے کہا: فيه رد على المتأولة المعطلة من أشاعرة وغيرهم. اس جملے میں رد ہے ان لوگوں کا، اشاعر میں سے ان کے علاوہ، جو تعویل اور تعطیل سے کام لیتے ہیں. متأولہ تعویل کرنے والے، اور معطلہ تعطیل کرنے والے، انکار کرنے والے. اشاعرہ اور ان کے علاوہ، یعنی ماتوریدیہ وغیرہ، یا ان سے پہلے معتزلہ بھی اس میں شامل ہیں، جہمی اس میں شامل ہیں، کلابی سب اس میں شامل ہیں، وغیرہم میں سب شامل ہیں. الذين قالوا بان المراد بالبغض والرضا اراده الاحسان، جو لوگ، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ بغض اور رضامندی، غصے اور رضامندی سے مراد ہے اراده الاحسان، کہ اللہ تعالیٰ احسان کا ارادہ کرتا ہے. یعنی حقیقت اللہ تعالیٰ غصہ بھی نہیں کر سکتا، غصے کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کبھی راضی ہوتا ہے. ہاں، ارادہ کرتا ہے احسان کا، جس کو لوگ غصہ، جس کو تعبیراً غصہ اور رضامندی کہا جاتا ہے. ولی تشعر ما الفرق بین تسلیم بصفۃ الارادۃ وانکار من صفتین مذکورتین بتأویلہما. ایسا فرماتے ہیں، عجب بات ہے، دونوں میں کیا فرق ہے بھلا؟ ان دو صفات کا انکار کرنے میں اور ارادہ کی صفت کا اقرار کرنے میں. وہی سلامۃ اللہ، وہی مثلها، وہی مثلهما فی اتصاف العبد بها ایضا. کیونکہ اگر بندہ غصہ کرتا ہے، راضی ہوتا ہے، یہ دو صفات بندے کی ہیں، مخلوق کی ہیں، تو پھر ارادہ مخلوق بھی تو کرتا ہے نا، بندہ بھی تو کرتا ہے، تو دونوں میں فرق ہی کیا ہے؟ فهلا قالوا فيهما كما قالوا في الاراده الالهيه، تو ان دو صفات میں وہ بات کیوں نہیں کرتے جو اس ایک صفت ارادہ کی صفت میں کرتے ہیں؟ انها مخلوق، انها مخالفه الاراده التي يوصف بها العبد. کیا بات کرتے؟ وہ یہ کہتے کہ ارادہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے کو ہم ثابت کرتے ہیں. اشاعر ماتوریدیہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا اقرار کرتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. اشاعرہ سات صفات کا اقرار کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے ارادہ، صفت الارادہ، کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں. اور جو ماتوریدیہ ہیں وہ آٹھ صفات کا اقرار کرتے ہیں، ارادہ سب سے پہلے صفت جس کا وہ بھی اقرار کرتے ہیں. وہی ساتھ جو اشاعرہ کرتے ہیں، آٹھ صفت التکوین، جو آٹھویں الگ سے ایک صفت ہے، کبھی ان شاء اللہ اس پہ بات بھی کریں گے. ماتوریدیہ سات صفات میں آٹھویں صفت کو بھی الگ سے اس کا اقرار کرتے ہیں. تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے ارادے کو یہ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے مخلوق کے ارادے سے ہٹ کر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی غصہ کرنا اور رضامند ہونا کیوں نہیں اسی قاعدے اور قانون پر تولتے ہوئے ان دونوں کا اقرار کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ غصہ بھی کرتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے، جیسے کو وہ ارادہ بھی کرتا ہے؟ ان دونوں میں فرق ہی کیا ہے؟ یہ بھی صفت ہے، یہ دونوں بھی صفات ہیں. مخلوق کا ارادہ ہے، خالق کا ارادہ ہے، دونوں کا آپ اقرار کرتے ہیں، اور دونوں یہ کہتے ہیں کہ خالق مخلوق کا ارادہ، جدا ہے، الگ ہے. خالق اپنے شان شان ہو، مخلوق کی اپنی شان کے مطابق جو ہے ارادہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے علامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کیا فرق ہے اگر یہی قاعدہ اور قانون ہر صفت کے لیے، جن میں صفت الرضا والغضب بھی شامل ہے، اگر یہی قانون اپنایا جائے. کوئی فرق ہے؟ عقل کی بات یہ کرتے ہیں اور عقل سے مار ہی کھاتے ہیں. اور شارح طحاوی میں جیسے بیان کروں گا, شیخ صاحب فرماتے ہیں انہوں نے بڑی لمبی بحث کی جس کا میں انشاءاللہ ذکر کروں درس کے آخر میں. فضلت الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ صفات فعلیہ میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غصہ بھی کرتے راضی بھی ہوتا ہے. اور صفات الفعلیہ, اللہ تعالیٰ کی صفات صفات الذاتیہ ہیں اور صفات الفعلیہ ہیں. صفات الفعلیہ وہ صفت ہے جس کا تعلق چاہت سے, جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو یہ صفت موجود ہوتی ہے, جب نہیں چاہتا تو صفت نہیں ہوتی. یعنی جب اللہ تعالیٰ راضی ہونے کا ارادہ کر, جب راضی ہوتا ہے کسی پہ تو یہ فعل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, فعل الرضا. جب غصہ کرتا ہے تو یہ فعل ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتے, کیا اللہ تعالیٰ ہمیشہ غصے میں رہتا ہے, ہمیشہ راضی ہوتا ہے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ غصہ بھی آتا ہے کافروں پر, اپنے پیاروں پر اللہ راضی بھی ہوتا ہے. یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. تو صفات الفعلیہ وہ صفات ہے جن کا تعلق مشیئت سے ہے, جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پھر راضی ہوتا ہے, جب نہیں چاہتا راضی نہیں ہوتا. جب چاہتا غصہ کر, جب نہیں چاہتا غصہ نہیں کرتا. جب چاہتا ہے نازل ہوتا ہے ساتھ میں آسمان سے پہلے آسمان پر, جب نہیں چاہتا تو نازل نہیں ہوتا. یہ صفات الفعلیہ کہا جاتا ہے. اور اس کی ضد میں صفات الذاتیہ, یہ وہ صفات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متصف ہے, جن کا تعلق چاہت سے ہے ہی نہیں. جیسے کہ علم ہے, حیا ہے, زندگی, اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اللہ تعالیٰ علیم ہے, خوب علم والا ہے. یہ کون سی صفات ہیں؟ سمیع اور بصیر کون سی صفات ہیں؟ یہ صفات ذاتی ہے, لا تنفک عنہ سبحانہ وتعالی, جو کبھی اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں ہوتے, الگ نہیں ہو سکتی. اب اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے غصہ بھی کرتا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. سورة التوبة آیت نمبر 100. السابقون الاولون, کہ جب اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے مہاجر و انصار میں سے جو سبقت لے گئے ہر خیر میں, اور وہ لوگ بھی جو ان کی اتباع کرتے احسان کے ساتھ, ان سب پر اللہ تعالیٰ راضی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کرے گا. تو رضی اللہ عنہم, رضا کی صفت کس طرف منسوب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف, یعنی اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے. دوسری آیت میں فالله يرضى عن عباده, اللہ تعالیٰ بندوں سے راضی ہوتا ہے. دوسری آیت میں قال تعالی ورضوان من الله اکبر, اور خوب رضا مند اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بہت بڑھیا ہے. سورۃ توبہ آیت نمبر 72, وقال تعالی لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. سورۃ فتح آیت نمبر 18 میں. تو ان آیات میں کس چیز کا ثبوت ہے؟ راضی ہونے کے. سب دلائل میں سے آپ ایک ہی یاد کر لیں کافی ہے. پیش ایسا فرماتے ہیں, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ غصہ بھی کرتا ہے. اس کے دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 60 میں, قل هل انبئکم بشر من ذلک, کہ اس سے زیادہ میں تمہیں خبر رہا ہوں, اس سے زیادہ شر ہے اور بری بات ہے. مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ, جس پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے اور اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو یا اس پر اپنا غضب نازل کرے. تو غضب علیہ, اسے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صفت الغضب بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ غصہ کرتے ہیں ان پر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ مقت بھی کرتے ہیں. مقت اشد الغضب ہے, جیسا فرماتے ہیں. دوسری آیت سورۃ النساء آیت نمبر 93, اور یہ یاد کر حفظ کر لے, آسان ہے اور بہت عظیم پیغام اس آیت کریمہ میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, بس جو شخص قتل کرتا ہے کسی مومن کو عمدًا جان بوجھ کے, غلطی سے نہیں قتل ہوا, اس نے جان بوجھ کے قتل کیا ہے, سزا کیا ہے؟ فَجَزَاؤُهُ, اس کی سزا یہ ہے, جہنم خالدًا فِيهَا, نمبر 1, نمبر لگاتے جائیں, جہنم ہے نمبر 1, خالدًا فِيهَا نمبر 2, وغضب اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ اس پر غصہ بھی کرے گا, غضب بھی نازل کرے گا, نمبر 3, ولعنہ, اس پر لعنت بھی اللہ کی طرف سے ملے گی, نمبر 4, نمبر 5, واعد له عذابا عظیما, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے. مسلمان, ایک مسلمان کا قتل جان بوجھ کے وعيد كتني سخطة. فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. آجو بم بلاسٹ کرتے ہیں، نہ جانے کتنی مسلمان معصوم جانے ایک ہی لمحے میں، ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو جاتی ہے، ان کا خون بہ جاتا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جن میں چھوٹے بچے بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ گھر بھی محفوظ نہ رہے. ایک شخص اگر کسی ایک مومن کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کے، اور جو بم اپنے سینے سے باندھ کے جاتے، کیا وہ جان بوجھ کے قتل نہیں ہے؟ کیا یہ عمد قتل نہیں ہے؟ اگر ایک کو قتل کرنے کی سزا اتنی ہے، اتنی سخت ہے، تو جو 10 لوگوں کو قتل کر دیتے، جو 20 کو کرتے ہیں، یا ان سے زیادہ، ان سے کم، ان کا کیا حال ہوگا؟ کہتے ہیں جنت ہمارا انتظار کر رہی 70 حوروں کے ساتھ. مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سی جنت ہے اور کیسی حورے ہیں اور کس کتاب میں یہ لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو یہ ہے. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور اتنے سخت وعید آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں، اسی جگہ پہ آپ کو 5 سخت وعیدیں ایک ہی جگہ پر موجود ہیں. ایسا فرماتے ہیں، اور مخلوق غصہ بھی کرتا ہے راضی بھی ہوتا ہے، مخلوق بھی غصہ بھی کرتا ہے راضی بھی ہوتا ہے، اور خالق اور مخلوق میں کوئی تشابہ ہے ہی نہیں، کوئی مثلیت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ اللہ تعالیٰ کو لائق ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. اور بندے کی رضا مندی اور بندے کا غصہ، وہ بندے مخلوق کی طرح ہے، بندے کی طرح ہے، جیسے کہ اس کی اپنی شان ہے، وہ اس کو لائق ہے، اور دونوں مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. جیسا فرماتے ہیں، لیس المثل فی ذاتی ولا فی اسمائی ولا فی صفاتی. اللہ تعالیٰ کوئی مثل نہیں، نہ تو اس کی ذات میں، نہ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اسماء میں، اور نہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں، کوئی اس کے مثل نہیں ہے. وَإِن كَانَتْ لَهُ أَسْمَاءُ وَصِفَاتٌ، اگرچہ مخلوق کے نام بھی اور صفات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات بھی ہیں. وَإِن كَانَتْ لَهُ يَعْنِي لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَسْمَاءُ وَصِفَاتٌ، اللہ تعالیٰ کے اگرچہ نام بھی اور صفات بھی ہیں. وَلِلْمَخْلُوقِ أَسْمَاءُ وَصِفَاتٌ، اور مخلوق کے بھی اسماء اور صفات ہیں، نام بھی ہیں، صفات بھی ہیں. فَلَا تَشَابُهُ، دونوں میں کوئی تشابہ ہرگز ہے ہی نہیں. جیسا فرماتے ہیں، وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اور یہ مذہب اہل سنت والجماعت کا، جو ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور غصے کی صفت کو. کوئی فون بج رہا ہے، یہ بج رہا ہے. وائبریشن ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہاں سے ہو رہی ہے. یہ تینوں کو دیکھ لیں، اس کو دیکھ لیں، پتا نہیں. اچھا، جیسا فرماتے ہیں، یہ مذہب اہل سنت جماعت کا اسماء و صفات کے باب میں، جو ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو، رضامندی اور غصے غضب کی صفت کو، اور ان کے علاوہ اور صفات بھی جو ثابت ہیں، اگرچہ ان صفات کی جنس مخلوق میں بھی موجود ہے، لیکن اس فرق کے ساتھ جس اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، مخلوق بھی سمیع البصیر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے متعلق فرماتے ہیں وہو السمیع البصیر. اور اس آیت کریمہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرق ہے خالق و مخلوق کی صفات میں، اور یہ بات بالکل واضح ہے اور معلوم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اور اہل سنت جماعت کے عقیدے میں. لیکن جو اہل تأویل ہیں اور اہل الضلال ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ ان صفات، ان ناموں اور صفات کی جنس مخلوق میں موجود ہیں. اگر ان صفات کو ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو وہ یہ گمان کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ تشابہ ہوتا ہے، مثلیت ہو جاتی ہے، اس لیے وہ ان کا انکار کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس مثلیت اور تشابہ سے بری کر لیتے ہیں. حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، بالکل غلط ہے. سچ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی حکمت والا ہے ہی نہیں اور کوئی سچ بولنے والا ہے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سچ بولتے ہیں، جیسے کہ وحی ان پہ نازل کی جاتی ہے، الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم. مخلوق سے غلطی ہو سکتی ہے جو معصوم نہیں ہے، وحی معصوم ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، نفی کر دی ہے مثلیت کی، اور وہ سمیع البصیر ثابت کیا ہے ان اسماء و صفات کو، سمیع اور بصیر کو، اور ان کے علاوہ ہر وہ نام اور صفت جو ثابت ہے قرآن مجید صحیح حدیث میں، سب کا اقرار کرتے ہیں. اور نفی کی چیز کی کرتے ہیں؟ چار چیزوں کی. تعطیل کی نفی ہے، انکار نہیں کر سکتے جب تک اللہ نے خود ثابت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم خود ثابت کیا، تو پھر انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ تعطیل کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. جس کو اللہ تعالیٰ ثابت کر دے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کر دیں، مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی مجال ہو یا کوئی کسی کے لیے جائز ہو یا جرت کر سکے، وہ اپنے طرف سے اپنی مرضی سے کسی بھی بنیاد پر کسی بھی غلط فہمی کی وجہ سے تعویل کا نام دے کے اس کا انکار کر دے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اور پھر تحریف کی نفی ہے، تحریف نہیں کریں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ سمیع البصیر، ہم کہتے ہیں وہ سمیع البصیر ہے. سمع کا مطلب کچھ اور ہے، بصر مطلب کچھ اور ہے، ہاتھ کا مطلب کچھ اور ہے، طاقت قدر. نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے. معنی معروف ہے عربی زبان میں، معنی کیا سمیع البصیر کا سب جانتے ہیں. ہاتھ کسے کہتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں، استواء کسے کہتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں. عربی زبان کے الفاظ ہیں، کوئی جاپانیز یا چائنیز میں نہیں ہے، یہ الفاظ عربی زبان کے الفاظ ہیں، سب جانتے ہیں معنی کیا ہے. اب اس کے تحریف کرنا عقل کی بنیاد پر یا کسی بھی بنیاد پر نہیں، تحریف کی نفی ہو چکی ہے. اور جو تیسرے نمبر پر بغیر تکیف کیفیت کی نفی ہے، کہ ٹھیک ہے اقرار تو کر لیتے ہیں، احسان کرتے ہیں اہل سنت پر، اقرار تو کرتے ہیں، لیکن پھر ہے تو پھر بتاؤ یہ کیسے ہے. اگر اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا، پھر بتاؤ سنتا اور دیکھتا کیسے ہے. اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے غصہ بھی کرتا ہے، پھر کیسے کرتا ہے؟ عرش پر مستوی کیسے مستوی ہوا؟ ہاتھ ہے تو کیسا ہاتھ ہے؟ عجب بات ہے. عقل کے اندھوں سے پوچھیں، صحابہ کرام یہی قرآن مجید سنا، یہ آیتیں بھی بار بار سنی، ایک مرتبہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تو بتائیں، اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر تو ہے لیکن کیسے سمیع اور بصیر ہے؟ وہ عرش پہ مستوی تو ہے، کیسے مستوی ہے؟ ہاتھ تو ہے دو اللہ تعالیٰ کے، لیکن ہاتھ ہیں تو کیسے؟ کبھی سوال کیا ہے؟ الجماعہ کہتے ہیں، سنو الجماعہ، الجماعہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ جماعت کب ہے؟ صحابہ کرام زمانہ، جماعت کا زمانہ ہے، سنو الجماعہ بعد میں آئے، ان جماعت سے نکلنے والے لوگ ہیں، جماعت سے جدا ہونے والے لوگ ہیں. یعنی بہترین تین زمانوں میں، خاص طور پہ صحابہ کرام کا زمانہ، ان میں یہ فرقے کہاں تھے؟ کہاں تھے جو لوگ کہتے تھے ارے تشبیہ لازم آتی ہے؟ کوئی وجود تھا ان کا؟ تقدیر کے انکار کرنے کو دیکھیں، اس وقت کوئی وجود تھا ان کا؟ تو جماعت سے یہ لوگ جدا ہو کے خود نئے نئے اپنے راستے جماعتیں بنا چکے ہیں. اصل جماعت تو وہاں موجود ہے، یہ خود جدا ہو کے اپنے راستے بنا رہے ہیں. اچھا، ان سے پہلے کیا بات تھی؟ جو اسماء و صفات کے انکار کرنے والے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے عقل نہیں مانتی. ذرا پیچھے چلیں، جہاں بن صفان سے پیچھے 128 ہجری سے اوپر جائیں، ذرا پیچھے جائیں 100 ہجری میں، کس کا عقیدہ تھا یہ؟ کس کا عقیدہ تھا یہ؟ وجود ہی نہیں تھا. دونوں میں سے ایک بات، یا جہاں بن صفان زیادہ سمجھ رکھتے تھے دین کی، یا بہترین زمانے کے لوگ صحابہ زیادہ سمجھ رکھتے تھے، یا خیر اس نے پایا ہے یا خیر ان نے پایا ہے، یا خیر سے یہ محروم یا خیر سے وہ محروم، دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے. سوال اس نے کیا ہے، انہوں نے کیا نہیں، آخر بتاؤں گا میں کہ کیا سوال تھے اور ہمارا اختلاف علم بدعت سے کیا ہے اور کیسے اس کی بنیاد کیا ہے. تو جنس تو موجود ہے. چوتھے نمبر پہ نفی کس چیز کی کرنی ہے؟ تشبیہ اور تمثیل، مثلیت کی نفی کرنی ہے. نہیں سکے مثلی شے میں نفی ہوئی ہے مثلیت کی، چلو مان تو لیں کیفیت بھی نہیں ہے لیکن مثلیت تو ہے، لازم آتی ہے تشبیہ. نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن یہ جو عقیم اور غلط سمجھ ہے ان لوگوں کی جو تأویل سے کام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں غضب سے مراد انتقام ہے, غصے سے مراد اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے, اور رضامندی سے مراد انعام اور احسان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا, ہو نہیں سکتا راضی, نہ غصہ کر سکتا ہے. غصے سے مراد ہے انتقام لینا. یعنی اشاعرہ کے نزدیک, اور یہ مذہب ابن کلاب کا تھا, وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا, یہ صفات فعلیہ جو ہیں. اچھا حوادث کی بات, حوادث کہتے ہیں جو نئی چیز کا وجود ہو جاتا ہے, اس میں بعد میں بات کروں گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غصہ جو کرتا ہے, جیسے ذکر قرآن مجید میں ہے, غصے سے مراد جب اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے مخلوق کو, وہ غصہ ہوتا ہے. تو غصہ الگ سے مخلوق ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی پہ احسان کرتا ہے, اسے ثواب سے نوازتا ہے, جزا دیتا ہے اسے, وہ جو احسان جو انعام ہے وہ اس کو رضامندی کہا گیا ہے قرآن مجید میں, لیکن وہ الگ سے مخلوق ہے, الگ سے ان صفات کو مخلوق بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق نہیں ہے, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ خود راضی ہوتا ہے اور خود ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ میں تبدیلی آتی ہے. جو تبدیل ہو تو مخلوقات ہوتے, اللہ تعالیٰ تبدیل تو نہیں ہوتا ہے. تبدیل کی بات میں آخر میں کروں گا انشاءاللہ. اچھا جیسا فرماتے ہیں واجب کیا ہے, واجب یہ ہے فالواجب التسلیم للہ ورسولہ, کہ ہم سر جھکا کے سر خم کر کے تسلیم کرنے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم سے جو بھی ثابت ہوا. اور یہ ساری اور یہ ساری غلط باتیں اور تعویلات ہم چھوڑ دیں. اور اسی وجہ سے جب امام مالک رحمۃ اللہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کیسے مستوی ہوا, کیا کیفیت ہے, تو انہوں نے اپنا سر جھکایا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہوئے سر جھک گیا ان کا. پھر اپنا سر اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه. استواء کا معنی تو معلوم ہے, اس کی کیفیت مجهول ہے, اس پر ایمان لانا واجب ہے, اور کیفیت کے تعلق سے سوال کرنا بدعت ہے. اس جملوں کے تعلق سے امام ابن الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى, کہتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم, سورۃ المائدہ آیت نمبر 119, سورۃ التوبہ آیت نمبر 100, سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22, سورۃ البینۃ آیت نمبر 8, ان سب آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا. اور سورۃ الفتح آیت نمبر 18 کا ذکر کیا, سورۃ المائدہ آیت نمبر 60 کا ذکر کیا, سورۃ بقرہ سورۃ النساء آیت نمبر 93, سورۃ البقرۃ نمبر 61, ان سب کا ذکر کو بطور دلیل پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ غصہ بھی کرتا ہے. یعنی غضب کی جو دلائل انہوں نے بیان کی ہیں, من لعنہ اللہ غضب علیہ, سورۃ المائدہ آیت نمبر 60, سورۃ النساء آیت نمبر 63, غضب اللہ علیہ جسے پہلے بیان کیا, سورۃ البقرۃ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ وباء بغضب من اللہ, جس میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی غصہ کرنے کے غضب کی صفات شامل ہیں. ونظائر ذلك كثير, اس طریقے سے بہت سارے دلائل اور بھی موجود ہیں. سنے ذرا, فرماتے ہیں ومذهب السلف وسائر الائمه اثبات صفه الغضب والرضا والعداوه والولايه والحب والبغض ونحو ذلك. مذهب السلف کیا ہے, اور سائر ائمه اور جتنے بھی امام ہیں سلف صالحین کے اور ان کے متبعین, اثبات ثابت کرنا کون سی صفه الغضب والرضا والعداوه دشمنی والولايه دوستی والحب محبت والبغض نفرت. الغضب والرضا غصہ اور رضامندی دو صفات ہیں. پھر العداوہ دشمنی کی صفت, پھر الولایہ دوستی کی صفت, الحب محبت کی صفت, البغض بغض نفرت کی صفت, ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة, اور ہر وہ صفت جس کا ذکر قرآن اور سنت میں آیا ہے. ومنع التأويل, اور یہ بھی سلف کا مذہب ہے کہ التأويل سے منع کیا, تأویل کی نفی کی ہے. الذي يصرف عن حقائقها اللائقة بالله تعالى, ہر وہ تأویل جو ان صفات کو صرف کر دیتی ہے اور صحیح حق معنی سے دور کر دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے. جیسے کہ وہ کہتے ہیں سمع میں, بصر میں, کلام میں اور باقی صفات میں, جیسے کہ شیخ صاحب نے اشارہ کیا شروع میں, اذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنی وضاف الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين, جو پہلے مجاف الطحاوی کا ذکر کیا گیا, انہوں نے خود فرمایا تھا قال له ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. یہ دین مسلمانوں کا ہے, تأویل کو چھوڑنا اور تسلیم کرنا جو کچھ بھی ثابت ہوا قرآن اور سنت میں, اس کو منع سے تسلیم کرنا, سر خم کر کے تسلیم کرنا ہے کیونکہ ثابت ہے, اور جو ثابت نہیں ہے اس کے پیچھے کیا لگنا ہے, اس کو ترک کر دینا ہے. جو ثابت نہیں وہ تأویل ہے, جو ثابت ہے وہ دین ہے, اسے کہتے ہیں دین المسلمین. اور پھر امام مالک کے اسی قول کو بطور جواب بیان کیا ہے, الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب وسؤال عنه بدعہ. اور فرماتے ہیں کہ یہ ان کے علاوہ بھی ثابت ہے بعض سلف میں سے. پھر آگے فرماتے ہیں فقول الشیخ رحمہ اللہ, یعنی ابو جعفر الطحاوی کا یہ قول, لاک احد من الورا نفی التشبیہ, یعنی مخلوق جیسے نہیں راضی ہوتے اور غصہ کرتے. یہاں پر امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ نفی کر رہے ہیں کس چیز کی؟ تشبیہ کی, یعنی کافر التشبیہ ہوتے, لاک احد من الورا, ورا مخلوقات, یعنی مخلوقات جیسے ان کا غصہ اور رضامندی نہیں ہے, نفی کر رہے ہیں. ولا يقال ان الرضا اراده الاحسان والغضب اراده الانتقام, یہ نہیں کہا جاتا, یہ کہنا درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں کہ کوئی شخص یہ تصور کرے یا یہ کہے کہ رضامندی سے مراد ارادت الاحسان, کہ اللہ تعالیٰ احسان کا ارادہ کرتا ہے, اور غضب سے مراد ارادت الانتقام, کہ انتقام کا ارادہ کرتا ہے. فإن هذا نفي للصفة, تو حقیقتا یہ بات جو ہے اس سے صفت کی نفی ہو رہی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ راضی بھی نہیں ہوتا اور نہ اللہ تعالیٰ غصہ کرتا ہے, کیونکہ ارادہ اور صفت ہے. سمجھے ذرا, جو کہتا ہے کہ رضامندی سے مراد ارادت الاحسان, کہ اللہ تعالیٰ احسان کا ارادہ کرتا ہے. اب احسان کا ارادہ کرنا اور راضی ہونا, زمین اسمار کا فرق ہے کہ نہیں؟ دونوں الگ الگ ہے کہ نہیں؟ لفظ بھی الگ ہے, معنی بھی الگ ہے, حقیقت بھی الگ ہے. ان دونوں کو دیکھیں کیسے ایک ساتھ مکس کر دیا, شرعاً عقلاً بھی اور عرفاً بھی لغتاً بھی, بالکل غلط ہے کہ ارادت الاحسان اور چیز ہے اور رضامندی اور چیز ہے, ارادت الانتقام اور چیز ہے اور غضب غصہ اور چیز ہے. ان دونوں نے کیسے اس کو ملا کر صرف اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے حق کو چھوڑتے ہوئے انہوں نے اس باطل قاعدے پہ عمل کیا ہے. کون سا باطل قاعدہ ہے؟ التأویل, باطل تأویل جو ہے. اچھا پھر فرماتے ہیں وقد اتفق اہل السنۃ, اہل سنت کا اتفاق اجماع ہے, علی ان اللہ سبحانہ و تعالی, یعنی جو اس جملے پہ دیکھیں, جو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا اقرار کرتے ہیں, جن کا ذکر قرآن مجید اور صحیح حدیث میں آیا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے بغیر تکیف کے, بغیر تحریف کے, بغیر تعطیل کے اور بغیر تمثیل کے, وہ اہل سنت میں سے ہیں اور اس پہ اجماع ہے. اور جو ان کی مخالفت کرتے وہ اہل سنت میں سے ہے ہی نہیں, کیونکہ فرماتے ہیں فقد اتفق اہل السنہ, امام بن عبد العزیز حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بات پر بھی اتفاق ہے, نہیں بات ہے کہ کسی پہ اتفاق ہے. فرماتے ہیں کیونکہ آپ لوگ بات کو تو ارادت الاحسان ارادت الانتقام اس کی بات کرتے ہیں, آئیے نئی بات ذرا سنتے ہیں. کہتے ہیں نئی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ارادہ کی بات کرتے ہیں اس میں اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. وقد اتفق اہل السنۃ والجماعۃ علی ان اللہ یأمر بما یحبہ ویرضاہ وان کان لا یریدہ ولا یشاءہ, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے بعض ایسے چیزوں کو جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے اور اس پہ راضی بھی ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ بھی نہیں کرتا, وہ چاہتا بھی نہیں ہے. اور بعضوں کا ایسے بھی اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے اور ناپسند کرتا ہے بعض چیزوں سے اور بغض رکھتا ہے بعض چیزوں سے, اور ان کے کرنے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور نفرت کرتا ہے اور غصہ کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو چاہتا بھی ہے, اس کا ارادہ بھی کرتا ہے. مثال جانتا ہے اہل ایمان والکفر, ایمان اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نہیں, پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ اچھا دیکھیں, ایمان اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے. کافر جب ایمان کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کافر رہے کہ نہیں چاہتا؟ اللہ تعالیٰ ایمان پسند کرتا ہے, اور جب کافر ایمان کو نہیں تسلیم کرتا, کافر رہنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ نہیں, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہ چاہتا تو کافر کفر کیسے کر سکتا ہے؟ میرے بھائیو قاعدہ سن لیں, لا یکون فی ملکہ ما لا یرید, جو اللہ نہیں چاہتا وہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کافر کا کفر کرنا, مومن کا ایمان, اللہ تعالیٰ دونوں چاہتا ہے, ایک کو پسند کرتا ہے کو نا پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ناپسند بھی کرتا ہے اس کے ملک میں پھر بھی وہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ وہ چاہتا ہے بے ارادتی الکونیہ، شرعی ارادت نہیں، شرعی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کفر کو، لیکن قوداً و قدراً تقدیر کے اعتبار چاہتا ہے کہ نہیں. ابو جہل نے کافر رہنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جان لیا اس کی پیدا، یعنی ذمہ اسلام کو 50,000 سال پہلے کرنے سے پہلے اللہ نے جانا کہ ابو جہل نے اسلام قبول کرنا ہے، کفر پہ مرنا ہے. علم ہے، کتابت ہے، چاہا ہے، اللہ نے چاہا ہے، پھر اسے ابو جہل کو پیدا کیا ہے. اب وہ پیدا ہوا اسے کفر پہ پیدا ہوا ہے، کیونکہ اس نے خود کفر کا راستہ اختیار کیا ہے. اللہ نے عربی زبان میں قرآن نازل کیا ہے، انہیں میں سے رسول بھی بھیجا ہے، اسے منع بھی کیا ہے، شرک سے آگاہ بھی کیا ہے، توحید کی دعوت بھی دی ہے، بار بار دی ہے، حجت قائم ہوئی کہ نہیں؟ اسے تسلیم نہیں کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ نہیں کہ ابو جہل کفر پہ مرے؟ چاہا ہے، ورنہ ابو جہل کی کیا مجال تھی، یعنی مرضی ابو جہل کی نہیں تھی. اللہ نے چاہا کہ ابو جہل کفر پہ مرے، ٹھیک، اور ابو جہل ایمان کو دھتکار دیا، ابو جہل نے ایمان کے راستے اختیار نہیں کیا ہے. اصل پسند تو یہ کرتا تھا کہ ایمان لے کے آئے. اللہ تعالیٰ علم ازلی سے جانے سے ایمان قبول کرنا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسے پاگل پیدا نہیں کیا، اسے نبوت کی دعوت سے محروم نہیں کیا، اس پر حجت پوری قائم کر دی. اس کے باوجود بھی جب اس نے انکار کیا ہے تب وہ ہالکین میں سے اور ابو جہل بن گیا. تو یہ کس چیز کا رد ہے؟ شیخ صاحب یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں ارادۃ الاحسان رضا مندی ہے، دو جدا چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے لیکن ارادہ نہیں کرتا، ثابت ہوا کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں ارادۃ الاحسان ہی رضا مندی ہے، ارادۃ الانتقام ہی غصہ ہے. یہ کہا نا اہل بدعت نے، اشاعر ماتریدیہ نے یہ کہا نا. اب شیخ صاحب اس جملے سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے. اگر رضا مندی اور ارادۃ الاحسان ایک چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے ملک میں ایسی چیز کبھی نہ ہوتی جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس کے ارادہ بھی نہیں کرتے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا نا، کون سی چاہت نہیں چاہتا؟ ارادت الشرعیہ، اللہ تعالیٰ شرعی ارادے سے نہیں چاہتا کہ کفر ہو، کوئی ارادے سے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ارادت الشرعیہ سے چاہتا ہے، شرعی ارادے سے کہ ایمان ہو، ٹھیک ہے نا، ارادت الکونیہ سے نہیں چاہتا ہے. سبحان اللہ، تو دونوں چیز، مومن بھی ہے کافر ہی، دونوں ارادوں سے موجود ہے، مومن بھی اور کافر بھی. ابو بکر ابو جہل میں کیا فرق ہے؟ ابو بکر میں دونوں ارادے شامل ہیں، شرعیہ اور کونیہ. ابو جہل میں ارادت الکونیہ ہے، شرعیہ سے اس نے خود دھتکارا شرع کو نا، تو شرعیہ کہاں سے ہے؟ سبحان اللہ. بڑی پیاری بات. اب اشعری کا رد کرنے کے کتنے پیارے الفاظوں میں امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، جو خود حنفی، آخر میں لکھا ہے الحنفی، رد کر رہے ہیں اشاعرہ اور ماتریدیہ کو جو آج اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں. ایک حنفی عالم، پائے کا عالم، معتبر عالم، معروف عالم، حنفی عالم جو حنفیہ کاملہ میں سے ہے، ان حنفیوں کا رد کر رہا ہے اشاعر و ماتریدیہ کا جو حنفی لیکن ناقص حنفی ہیں. کامل ضد ناقص ہی ہوتی ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ میں اپنی طرح سے باتیں بناتا ہوں. آپ کے عالم نے خود کہا ہے الجرح رفع التکمیل فی الجرح والتعدیل، آپ کے امام عالم ہیں عبدالحی لکھنوی صاحب نے، ابو الحسنات خود لکھتے ہیں کہ حنفیہ کاملہ ہیں وہ ہیں جو اصول فروع میں امام حنفی کی اتباع کرنے والے ہیں، جو ان کے علاوہ ہیں وہ کامل نہیں ہیں. اب ان کو ناقص کا لفظ دیں، آپ ان کو جو بھی لفظ دیں آپ کی مرضی ہے، میرے نزدیک جو کامل نہیں ہے وہ ناقص ہی ہے. جو یہ حنفی کامل جو ہے، اب ناقص حنفی کو جواب دے رہے. ناقص حنفی کون ہے؟ جو کہتے ہیں ہم اصول میں اشعری ماتریدی ہیں اور فروع میں حنفی ہیں. یہ کس نے کہا؟ آپ کے عالم نے کہا، ابو الحسنات کہتے ہیں، عبدالحی لکھنوی خود کہتے ہیں اسی کتاب رفع التکمیل میں کہ جو اصول کسی اور کے اپنا چکے ہیں، فروع امام حنیفہ کے لیتے ہیں، یہ حنفیہ کاملہ میں سے نہیں. اور پھر مثال دیتے ہیں حنفیہ کاملہ کی، امام ابو حنیفہ اور ان کے جو شاگرد ہیں، امام قاضی ابو یوسف ہے، محمد حسن شیبانی ہے، امام ظفر ہیں، امام جعفر الطحاوی ہیں، اور میں سے میں کہتا ہوں کہ امام ابن الحنفی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، جو انہی کے راستے کے اتباع کرتے ہوئے امام حنیفہ کے عقیدے کو اپنانے والے ہیں. الغرض دیکھیں کتنا پیارا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَيُقَالُ لِمَن تَأَوَّلَ غَضَبَ وَرِضَ بِإِرَادَةِ الْإِحْسَانِ، ان سے کہا جاتا ہے جو لوگوں نے تأویل کی ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور غصے کی، یا غضب اور رضا رضامندی کی جو صفت ہے، كإرادة الإحسان، اسم مراد إرادة الإحسان، إحسان كإرادة. لما تأولت ذلك؟ ثم يتأويل كيك يوه. فلا بد أن يقول ولازم يكهجا إن الغضب غليان دم القلب. يغضب اسم مراد هي كذل كخون ككولنا. والرضا الميل والشهوة. الرضا بندك مطلب هي كيس طرف مايل هنا أو بسند كرنا. وذلك لا يليق بالله تعالى. ولا تعالى كلي لائق نہیں اللہ تعالیٰ تو اس سے بلند ان چیزوں سے کہ دل بھی ہو پھر اس میں خون بھی ہو پھر وہ اس میں پھر وہ یعنی ابلنا بھی شروع ہو، یہ غصہ ہے جسے مخلوق میں ہوتا ہے. رضا مندی کے لیے پھر چاہت بھی ہو پھر میلان بھی ہو پھر شہوت بھی ہو پھر چاہت پھر پسندیدگی بھی ہو، یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بلند و بالا ہے. اچھا فیقال اس شخص یہ کہا جاتا ہے غلیان دم القلب فی الآدمی امر ینشئ عن صفۃ الغضب لأنه الغضب. اچھا جب انسان غصہ آتا ہے محسوس کرتا ہے یعنی دل کے اندر جو خون ہے وہ کھولنا، کہ اسے غضب کہتے ہیں یا یہ غضب کی وجہ سے یہ ہوا ہے؟ غضب اسے نہیں کہتے، غضب تو صفت ہے، اس کا صرف دل پہ اثر نہیں ہوتا پورے جسم پہ اثر ہوتا، ورنہ پھر آنکھیں کیوں سرخ ہو جاتی ہیں، یہ نسیں کیوں پھول جاتی ہیں، چہرہ کیوں سرخ پڑ جاتا ہے، سر میں درد کیوں ہوتا ہے، زبان کیوں تھر تھرا جاتی ہے، انسان صرف ٹھیک طریقے سے بول بھی نہیں سکتا غصے میں، تو صرف دل سے تعلق نہیں ہے اس کا. یہ کہنا یہ غضب سے ہوتا ہے لیکن غضب نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ارادت اور مشیت ہمارے اندر، کہ مطلب کیا ارادہ کرو مشیت کا، جب ہم چاہتے ہیں، چاہت سے مراد کیا ہے کہ میل الحی الى الشیء، کہ ہم کس چیز کی طرف مائل ہوتے ہیں، او الى ما يلائمه مناسب، یا اس چیز کی طرف مائل ہو جو ہمیں پسند ہے. فان الحي منا لا يريد الا ما يجب له منفعت او يدفع عنه مضره، ہم پسند پسند کیا کرتے ہیں، جو ہمیں نفع بخش ہم پسند کر، جو ہمارے لیے نقصان کا باعث بھی ہم اسے ناپسند کرتے ہیں، اسے دور ہوتے ہیں. وہ محتاج الى ما يريد ومفتقر، ہمیشہ انسان محتاج رہتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور اس کی حاجت رہتی ہے. وہ ازداد بوجود ہی، جب وہ مل جاتی ہے تو اس کی حاجت اور بڑھ جاتی ہے. وہ انتقص بعدمه، نہیں تو پھر اس کو کم ہو جاتی. فالمعنى الذي صرفت اليه اللفظ كما الذي صرفت عنه سواء. اچھا آپ نے رضامندی کی بات جو کی ہے کہ غصے کے بعد کہ دل کھولتا ہے، دل کا خون کھولتا ہے، تو پھر ارادے میں کیا ہو، مخلوق کا ارادہ کیا ہے، میلان ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، ایک طرف جو پسند کر اسی کی طرف مائل ہونا پھر اس کو پانے کے لیے، تو یہ مخلوق میں بھی تو ہے، خالق میں بھی تو ہے. تو خالق میں اگر تم لازمی نہیں ہے کہ یہ چیز موجود ہو، تو مخلوق میں پھر اور خالق میں پھر غصہ اور رضامندی کی جو صفت ہے اسی طرح پہ تولتے ہو، اس پہ بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں اسی طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارادہ اپنے شان شان کے مطابق کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ راضی بھی اور غصہ بھی اپنے شان شان کے مطابق کرتا ہے، جو مخلوق سے بالکل الگ اور ہٹ کے ہیں. فإن جاز هذا جاز ذاك وامتنع هذا امتنع ذاك، اگر یہ جاہز پھر وہ بھی جاہز، یہ نہیں تو پھر وہ بھی نہیں ہے. یعنی پھر ارادے کو بھی چھوڑو، انصاف کی بات ہے نا، یا کوئی اللہ تعالیٰ ارادہ بھی نہیں کرتا پھر بنو معتزلہ کی طرح، دوسرا راستہ نہیں ہے. اگر منع کرتے انکار ارادہ کرتے معتزلہ بنتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو پھر اشعری ماتریدی بنتے ہیں، اور اگر اقرار کرتے ہیں جیسا کہ ارادے کا ترازو ہے اسی پر تولتے ہیں رضامندی کو اور اسی پہ تولتے ہیں غصے کو، تو پھر حسن و جماعت بن جاتے ہیں، اور یہ وہ چاہتے نہیں ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں امام ابن زحیف رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ ہر درمی سے کام لے کر اپنی بات مانتے رہو گے تو پھر یا تو کنٹراڈکشن ہوگا، تناقض ہوگا، اور تعطیل بھی ہوگی، انکار بھی اللہ تعالیٰ کے صفات کا. اگر اس کٹھن راستے کو چھوڑ دیتے ہو تو پھر دونوں چیزیں آپ کو ملتی ہیں، تسلم من التناقض وتسلم ايضا من تعطيل اسماء الله سبحانه وصفاته. اس تناقض سے بھی آپ بچ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعطیل سے بھی بچ جائیں گے. پھر فرماتے ہیں ایک اور قاعدہ کہتے ہیں فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام. قرآن کی جو ظاہر ہے اس کی حقیقت جو ہے اس سے ہٹ کر کوئی اور معنی دینا قرآن مجید کو یہ حرام ہے، بغیر کسی موجب کے بغیر کسی وجہ کے حرام ہے. اور عقل موجب ہو نہیں سکتا کبھی کہ عقل کی بنیاد پر، کیونکہ کتنے عقل نہیں مانتے، کتنے عقل موجب ہو نہیں سکتا کہ اس کی تعویل کی جائے. کیوں؟ اذ العقول مختلفہ، کیونکہ عقل مختلف ہے. فکل یقول ان عقلہ دل على خلاف ما یقول الاخر، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے عقل نے وہ کہا جو میں کہتا ہوں جو آپ کے عقل کے خلاف ہے. تو جب عقول مختلف ہے تو پھر متحد کی چیز پہ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس مواصفات متحد ہو ہی نہیں سکتے. اور پھر اگلا قاعدہ نوٹ کریں، شیخ صاحب فرماتے ہیں وَهَذَا الْكَلَامُ يُقَالُ لِكُلِّ مَن نَفَى صِفَةً مِن صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، اور یہ قاعدہ، یہ کلام ہر اس بندے کے لیے جس نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی بھی صفت کا انکار کیا ہے، کیونکہ تشبیہ لازم ہے ہی نہیں. پھر ایک پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں غلطی کہاں سے ہوئی ان لوگوں کو، تشبیہ کہاں سے آئی؟ یاد رکھے صفت ان تین چیزوں پر قائم ہے. ایک ہے معنی کلی جو موجود ہے صرف ذہن میں، دوسرا پھر اس صفت کی حقیقت معنی، وہ ایک معنی کلی ہے. مثال کے طور پہ صفت الرضا، رضامندی، جب آسان صفت العلم، ٹھیک آسان صفت العلم ذہن میں ایک صفت موجود ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتی ہے صفت تو اس کی حقیقت ویسی ہوتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، اس سے پہلے کوئی جہالت نہیں، اس کو وہ ختم ہوگی نہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گی، ہمیشہ سے ہے. جب یہ صفت علم مخلوق کی طرف منسوب ہوتی ہے تو پھر اس کی حقیقت مخلوق جیسی ہو جاتی ہے. مخلوق کا علم کیا ہے؟ پہلے عدم تھا، بعد میں فنا ہے. مخلوق کی صفت علم کی ابتدا عدم سے ہوئی، پھر علم ہوا، پھر بھول گیا، پھر کمی ہوئی، پھر فنا ہو گیا، مرنے کے بعد سب ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ علم بھی ایسا ہے. کیا تو اس صفت کے اعتبار تین چیزیں یاد رکھیں، ایک تو صفت موجود ہے پھر ذہن جبکہ خارج میں موجود نہیں حقیقتاً، پھر جو اس صفت سے متصف ہوتا ہے اس کی حقیقت ویسے ہو جاتی ہے. ہاتھ، ہاتھ ہی کا بھی ہاتھ ہے، ہاتھ جب تک کسی ذات سے منسوب نہیں ہے تو ذہن میں رہتا ہے صرف. اب میں کہتا ہوں ہاتھ، خاموش ہے، کون سا ہاتھ، کہیں پہ نظر آ رہا ہے کس کا ہاتھ مراد ہے؟ اچھا ہاتھ ہی کا ہاتھ، اب فوراً ہاتھ ہی کا ہاتھ ذہن میں آ گیا. کیوں؟ کیونکہ ہاتھ ہی مخلوق ہے، اس کا ہاتھ بھی ہم نے دیکھا بھی ہے، ہم نے کہا ہاتھ ہی کا ہاتھ ہے. چوٹی کا ہاتھ، فوراً چوٹی ذہن میں آ گئی ہے، چوٹی کا ہاتھ آ گیا ہے. انسان کا ہاتھ، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کوئی ذہن میں آتا ہے؟ کوئی خاکہ بنتا ہے؟ سبحان اللہ، نہیں بنتا. کیوں؟ کیونکہ نہ کبھی دیکھا ہے، نہ اس کے مثل کو کبھی دیکھا ہے، اور نہ ہی کبھی ہمیں کہیں سے خبر ملی ہے کہ وہ ہے کیسا، کیسا ہے نہیں کبھی پتہ نہیں حقیقت کیا ہے. اب جب ہاتھ کا، تو ہاتھ کا معنی تو معلوم ہے نا، یہ نہیں کہ جب میں ہاتھ کروں تو پاؤں ذہن میں آ رہا ہے یا چہرہ ذہن میں آ رہا ہے. کبھی آتا ہے کسی کے ذہن میں؟ پاگل ہو تو الگ بات ہے جو ہاتھ کو پاؤں سمجھتا ہو، لیکن جو سمجھتا ہے کہ ہاتھ ہاتھ ہی ہوتا ہے. تو صفت جب الگ سے بیان کی جائے بغیر نسبت کے کسی کی چیز کی طرف تو ذہن میں رہتی ہے، پھر جب حقیقتاً اسے کسی کسی ذات سے جوڑ دی جاتی ہے، منسوب کی جاتی ہے، جیسے ذات ہے ویسے صفت کی حقیقت بدل جاتی ہے. حقیقت، کیفیت، یہ کیفیت ہی ہے نا، کیسا ہاتھ، پاؤں ہاتھی کا کیفیت پتہ چل گیا نا ہمیں، اس کا ہاتھ بنا سکتے ہیں کہ نہیں، آپ ڈرا کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ کیفیت ہے، وہ پتہ ہے اس کا. چوٹی کو آپ ڈرا کر سکتے ہیں، اس کا ہاتھ بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. انسان کا ڈرا کر سکتے ہیں کہ نہیں، یہ کیفیت ہے کہ نہیں، ہاتھ کی کیفیت ہے. خالق کا ہاتھ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ، ہاتھ تو ہے، کیسے؟ اللہ اعلم. کیوں؟ کیونکہ جس نے ہمیں خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، دو ہاتھ ہیں، اس نے ہمیں یہ خبر نہیں دی کہ وہ ہاتھ کیسا ہے. جس نے ہمیں خبر دی، اللہ تعالیٰ مستوی عرش پر ہے تو خبر دی ہے، کیسے مستوی، یہ خبر دیں وہ کیسے مستوی ہے. اور نصوص شرعیہ کے ساتھ ہم سر جھکانا جانتے ہیں، سر اٹھا کے عقل کو استعمال کر کے باطل تعویل کرنا ہم نہیں جانتے، یہ حلبت اور ضلال کا طریقہ ہے. پھر کہتے ہیں معنی کلی ہے، پھر دو معنی، ایک خالق کے لیے، ایک مخلوق کے لیے، تین ہو گئے. معنی کلی ذہن میں ہے، جو دو معنی ہیں وہ حقیقت میں تبدیل ہو جاتی جب اس کی نسبت ہو جاتی ہے. پھر فرشتے کو دیکھو، غصہ، جہنم کا جو داروغہ نام کیا ہے؟ مالک. اچھا مالک کا غصہ جو ہے وہ انسان غصے جیسا ہے. اب فرشتے کا اپنا غصہ ہے کیونکہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا بھی دل ہونا چاہیے, اس کو بھی خون ہونا چاہیے, خون کھولے گا. اچھا مالک کا دل ہے, اس کا خون ہے, فرشتے کا دل اور خون ہے, تو پھر یہ کس نے کہا کہ لازم ہے؟ سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں جہب بن صفوان نے اور ہر اس شخص نے جس نے اس کی موافقت کی جہب بن صفوان کی, نفی کی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کی, جس میں رضامندی, غصہ, محبت, نفرت وغیرہ کی صفات کا انکار کیا ہے, اور یہ کہا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ سے جدا ہیں, اللہ تعالیٰ خود متصف ان صفات سے نہیں ہے, اور ابن کلاب نے ان کا ان سے اختلاف کیا ہے. ابن کلاب اور ان کی موافقت کرنے والے اشاعرہ ماتریدیہ نے ان کا مخالفت کس کی ہے؟ جہب بن صفوان کی. وہ کہتے ہیں نہیں, اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز متصف ہو ہی نہیں سکتا جس کا تعلق اس کے ارادت سے ہو, مشیت سے ہو. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن کا ذکر ہوا ہے, جس کا تعلق ارادے اور مشیت سے ہے, یہ لازم صفات ہے, قدیم ازلی صفات ہے, ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ متصف ہے. یعنی راضی ہوتا ہے تو ہمیشہ راضی ہے, یعنی کہ راضی جب چاہے گا ہوگا نہیں, راضی ہے تو ہمیشہ راضی ہے, غصہ ہے تو ہمیشہ غصہ ہے, محبت ہے تو ہمیشہ محبت ہے. کہاں سے غلط فہمی؟ حدیث الشفاعة کہتے ہیں ان رب قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اللہ تعالیٰ کو آج ایسا غصہ ہے, اس سے پہلے کبھی غصہ نہ کیا تھا نہ بعد میں سے کبھی غصہ آئے گا, یعنی ہمیشہ غصے میں رہے گا. سبحان اللہ, حدیث کا لفظ کہاں, معنی کہاں, اور ان لوگوں نے کس طریقے سے اس کو غلط سمت دیکھے. یعنی دیکھو, میں نے بار بار میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ڈوبنے والے کو تنکے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اب جب انہوں نے انکار کر دیا تو کچھ ملا نہیں, تو کسی حدیث میں دیکھا کہیں پہ ہمیشہ کے لفظ ہے غصے کا, ہمیشہ کے لفظ ہے رضامندی کا, ڈھونڈا یہ حدیث ملی. سبحان اللہ, ایسا غصہ نہ کبھی پہلے کیا تھا نہ بعد میں کر, یہ تو تمہارے خلاف دلیل ہے. یعنی غصہ تو تھا, ایسا غصہ نہیں تھا, کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ, میں بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ صفات الفعلیہ ہے ہی نہیں, سب ذاتی صفات ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ سے راضی بھی ہے, ہمیشہ سے غصے میں بھی ہے, کہ ممکن ہے راضی بھی غصے ایک وقت میں, راضی بھی غصے میں بھی ہے. سبحان اللہ, یعنی زندہ بھی مردہ بھی ہے, ممکن ہے, بس متضادات ہے. پریشان ہو, وجہ بتاؤں گا آخر میں. میں یہ باتیں آئی کہاں سے, کیوں آئی ہیں؟ پھر دلیل کے طور پہ بیان کرتے ہیں کہ اہل جنت سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم راضی ہوئے ہو؟ تو کہیں گے ہاں اللہ ہم راضی ہیں. کیوں راضی رہو گے؟ یعنی تم نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے, ہر خیر سے نوازا ہے, میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بہتر دوں گا. تو لوگ کہیں گے اے ہمارے رب, وہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا, اب میں تمہارا اپنے رضوان حیا کر دیتا ہوں, ہمیشہ تم پہ راضی ہوں گا, ہمیشہ راضی ہوں گا, اب کبھی میں غصہ نہیں کروں گا. کہ دیکھیں ہمیشہ تو راضی ہے, غصہ تو کبھی نہیں کیا, یہ بھی تمہارے خلاف دلیل ہے. سبحان اللہ. اور پھر یہی اشاعر و ماتریدیہ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کلام کے تعلق سے بھی, صفت کلام کبھی ان لوگوں نے انکار کیا ہے, کہتے ہیں عبارت عن کلام اللہ, خود حقیقت اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا, یہ اللہ تعالیٰ کی کلام حقیقت جو ہے یہ جبریل علیہ السلام کے کلام ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام ہے, اللہ تعالیٰ کلام تو ہے ہی نہیں اس کا بھی, یعنی آدھا مخلوق ہے آدھا مخلوق نہیں, نعوذ باللہ, یہ بات کرتے ہیں. اور کیونکہ مشیت کو انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے, چاہت کی بات کہاں سے آئی, کیوں ہوئی, اس سے پہلے آخر میں جیسا فرماتے ہیں وہ احسن ما یترتب علیہ کتاب اصول الدین, جیسا فرماتے ہیں کہ یہ جو ابھی آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پھر صفت کی بات کتاب کے آخر میں آ گیا, پہلے بات کی سماؤ صفات کی, توحید کی, پھر بات تقدیر پہ ہوئی, پھر بات دوسری آخرت پر ایمان پہ ہوئی, پھر اور باتوں پہ, پھر اب پھر رضامندی اللہ تعالیٰ کی صفت کی بات ہوئی, رضامندی کی اور غصے کی صفت. تو جیسا فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ مختصر ہے اور اس میں ایک جگہ پر ساری چیز جمع نہیں کیا گیا اور ترتیب کی اعتنا مؤلف نے نہیں کی، ابو جعفر الطحاوی ترتیب کی اہتمام نہیں کیا، جو ذہن میں آتا گیا فوراً سبحان اللہ وہ بیان کرتے گئے. بڑی پیاری بات نوٹ کرنے، کہتے ہیں وہ احسن ما یرتب علی کتاب اصول الدین، بہترین طریقہ اصول دین کی ترتیب کا، اگر کوئی اصول دین پہ بات کرنا چاہے، کوئی کتاب لکھنا چاہتے تو یہ ترتیب لے لیں، یہ بہترین ترتیب ہے. ترتیب جواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، وہ ترتیب جو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی حدیث جبریل علیہ السلام کو جواب میں دیا تھے، حين سألوا عن الإيمان، جب انہوں نے ایمان کے تعلق سوال کیا، فقال ان تؤمن باللہ وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، سمع سنك معروف حديث. یہ ترتیب ہے ارکان ایمان کی، جب اصول الدین یا اصول ایمان یا اصول عقیدہ پہ بات کرنی ہے تو اس ترتیب سے بات کریں، سب سے پھر ارکان ایمان پہ بات کریں، اس کے بعد پھر فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخر پر، پھر تقدیر پر. یہ تصنیف جو ہے، ترتیب جو ہے، بڑی اچھی ہے اور میں نے بھی دیکھا بڑی آسان ہے، یاد کرنے کے لیے بھی آسان ہے اور اس موضوع کا حق بھی ادا ہوتا ہے. تو ابتدا کلام توحید سے ہوتی ہے، پھر صفات سے ہوتی ہے جو اس سے تعلق رکھتی ہیں چیز، پھر فرشتوں پر، پھر آخر تک اسی ترتیب سے آپ بات کر سکتے ہیں. آخر میں ہمارے اختلاف اہل بدعت سے کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اختلاف فروع اختلاف ہے اور ہم سب مسلمان ہیں، سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارا تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، فروع مسائل ہیں، چند چھوٹے موٹے مسائل ہیں، انہیں بعض مولویوں نے ہوا دی ہے اور ان کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے، بیان بازیوں نے امت کو مارا ہوا ہے، تفرقے ہیں، اختلاف ہیں، ایک دوسرے سے بغض و نفرت ہے. آج امت ایسے چوراہے پہ کھڑی ہے کہ کوئی کسی پتہ نہیں کہ اس نے کس طرف جانا ہے، بھول بھلائیوں میں امت گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس نے کہاں پہ جانا. صراط مستقیم تو آج نظر نہیں آتا ان لوگوں کی، ان مولویوں کی وجہ سے. چھوٹے سے اختلاف تھے ہمارے، ان اختلافات کو طول دے کر امت کو پریشان کر رکھا ہے. ہمارا اختلاف صرف فروع مسائل میں نہیں ہے، واللہ اگر فروع مسائل میں اختلاف ہوتا تو آج امت کے یہ حال نہ ہوتا. کیونکہ فروع مسائل میں اختلاف تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اور بہترین زمانے تھے، بہترین لوگ تھے، اختلاف بھی تھا، اتفاق بھی تھا، محبت بھی تھی، عزت بھی تھی، اکرام بھی تھا، ایک دوسرے کے سے محبت بھی کرتے، دفاع بھی کرتے تھے، تیسرا شخص آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا، دل جڑے ہوئے تھے. اور جو جس اختلاف سے دل جڑتے ہیں وہ ظاہر اختلاف ہوتا ہے، فروع مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، اور جس اختلاف سے دل میں بغض و نفرت ہوتی ہے، دوری ہوتی ہے، پھر وہ فروع نہیں رہتا، اس کا تعلق دل سے ہی ہوتا ہے، اور یہی حقیقت ہے. آج ہمارا اختلاف اصول دین میں ہے، ہمارا اختلاف کلمہ توحید کی بنیاد پر ہے، ہمارا اختلاف لا الہ الا اللہ میں ہے، ہمارا اختلاف اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ چکا ہے. ہمارا اتفاق اللہ تعالیٰ کے وجود میں تو ہے، اس کے علاوہ ہمارا کس چیز پہ اتفاق ہے؟ کیا یہ اتفاق کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود ہے، کل ابو جہل ابو لہب بھی جانتا تھا، یہود و نصارہ بھی جانتے تھے، آج بھی جانتے ہیں، ہندو بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو کافی ہے؟ یہ کافی نہیں ہے. ہمارا اختلاف اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے ہے. آج یہ اختلاف کیوں موجود ہے؟ کیونکہ اختلاف کرنے والے موجود ہیں. یہ اختلاف تب تک رہے گا جب تک کہ حق کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے اگر اس اختلاف کو ختم کرنا ہے تو حق کو جاننا لازمی ہے. حق کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام و سلف صحیح کی سمجھ کے مطابق یہ حق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہ سمیع، وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. سمیع اور بصیر صرف سننا اور دیکھنا نہیں ہے. کیوں صیغہ مبالغہ ہے؟ اس لیے کہ وہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، مخلوق بھی سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے. کبھی ذہن میں نہ آئے کہ خالق اور مخلوق ایک جیسے سنتے اور دیکھتے ہیں، تو پہلے نفی کر لی ہے مثلیت کی، لے سک مثلی شی، کبھی تمہارے ذہن بات نہ آئے، پھر فرمایا السمیع البصیر. ذہن کو پہلے پاک کیا، صاف کرو ذہن کو مثلیت سے، ہر غلاظت سے پاک کرو. جب یہ ذہن یا دل غلاظت سے پاک ہوگا، مثلیت سے، تشبیہ سے، باطل تأویل سے، تحریف سے، تکیف سے، کیفیت سے، سب سے پاک ہوگا، پھر اب یہ ثابت کرو، اقرار کرو اس پر کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، ہم نے کہا آمنا وصدقنا. اللہ نے فرمایا ہے میرے دو ہاتھ ہیں، ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، لما خلقت بیدی، دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. ہم نے کہا آمنا وصدقنا، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں. ہم نے کیوں کہا بھائی؟ اس لیے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیتیں صحابہ کرام کو پڑھ کے سنائی، انہوں نے بھی کہا آمنا وصدقنا. کسی ایک صحابی سے مجھے ایک جگہ پہ دکھا دے جس نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، کیسے مستوی ہوا؟ کس نے سوال کیا؟ سوال نہ کرنے کی دو وجوہات، یا تو وہ پتہ نہیں تھا، بس خاموشی سے خاموشی اختیار کی، کیونکہ دین سمجھنا چاہتے نہیں تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا سمجھیں نہ سمجھیں، بس آپ سب سامنے بیٹھ کر وقت گزارا کرتے تھے، نعوذ باللہ من الخذلان. یا دوسری بات تھی، یقین ان کو سمجھ تھی اور مکمل سمجھ تھی، اور یہی حق ہے، سر جھکا لیا اس حق کے سامنے اور سوال بھی نہیں کیا. دونوں میں سے کون سی بات ہے؟ کوئی مسلمان جس کے دل میں ذرے برابر محبت صحابہ کرام کی باقی ہے، تو کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے سمجھتے تو تھے نہیں، بعد میں لوگوں نے سمجھا ہے، 100 سال کے بعد لوگوں نے صحیح سمجھا ہے دین کو، پہلی صدی والا تو تھا ہی، نعوذ باللہ پاگل. یہ بات لازم آتی ہے، کیونکہ پہلی صدی تک، دوسری صدی، بہترین زمانے تک صحابہ کرام کی زندگی میں کبھی یہ ضرورت کی بھی نہیں تھی کسی نے. جہب بن صفوان سب سے پہلا شخص تھا جس کو مصیبت امت میں لے کے آئے، اس سے پہلے جعد بن دروس کا استاد جس نے مصیبت لے کے آئی، اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں، کوئی صفت نہیں ہے، موجود ہے بس یہ مانتے ہیں، اس کی ذات کے متعلق کوئی نام کوئی صفت ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جعد بن درہم کے شاگرد جہب بن صفوان نے اپنے استاد سے یہ بدعقیدگی کو لیا، اور دو چار اور بھی ظلمات شامل کر دیے، اور جہمیہ کا عقیدہ وجود میں آیا. جہم بن صفوان سن 128 ہجری میں ہوئی. جہم بن صفوان نے اس بہترین زمانے میں رہ کر اس بدعقیدگی کو جنم کیوں دیا؟ واللہ عبرت ہے یا طلاب العلم، عبرت ہے واللہ. فاعتبروا یا اولی الابصار، علماء سے دوری کا نتیجہ اور انجام دیکھنے کیا ہے، اہل حق سے دوری کا انجام دیکھیں کیا ہے، کثرت سے مناظرے کرنے کا بغیر علم کے، جہالت کی بنیاد پر اپنے ایمان کو دو میں لگانے کا انجام دیکھیں کیا ہے. میں دو شخصیات کا ذکر کروں گا، دونوں نے مناظرے کیے، ایک امام بنا، اہل سنت جماعت کے اماموں میں سے، اور ایک امام بنا لیکن بدعت ضلالت کے اماموں میں سے. جہب بن صفوان کی مثال پہلے تھے، امام البدع والضلالات. مشہور قصہ ہے جہب بن صفوان کا سمنیوں کے ساتھ. سمنی جو ہیں یہ ایک گروہ تھا جو انڈیا سے آیا تھا، بت پرست تھے. انہوں نے کہا جہب بن صفوان سے، دیکھو بھائی جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، پہلے اس سے پوچھا جس کو تم عبادت کرتے ہو کبھی تم نے دیکھا ہے اسے؟ کہتے نہیں. کبھی چھوا ہے؟ کہتے نہیں. کبھی سنا ہے؟ کہتے نہیں. کبھی سونگا ہے؟ کہتے نہیں. پھر عبادت تم کس کی کرتے ہو؟ عدم کی کرتے ہو. ہم جسے عبادت کرتے ہیں اس کو دیکھتے بھی ہیں، اس کو سنتے بھی ہیں، اس کو چھوتے بھی ہیں، اس کو سونگتے بھی ہیں، ہمارے سامنے ہیں. جہب بن صفوان جب جواب ہوا تو 40 دن دروازہ بند کر دیا اپنا، الگ ہو گئے. پورا چلہ، 40 دن نماز نہیں پڑھی، اور یہ کہا کہ اب میں شروع سے اپنا ایمان کی تجدید کرتا ہوں، زیرو سے شروع کرتا ہوں، میرا کوئی رب نہیں ہے، اب میں رب کو عقلاً ثابت کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کو جواب دے سکوں میں. 40 دن سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا، ان کو بلایا، کہا مجھے جواب مل گیا ہے، تم لوگوں کے جسم اندر روح ہے، کبھی اسے دیکھا ہے؟ کہتے نہیں. کبھی اسے چھوا ہے؟ کہتے نہیں. کبھی سنا ہے؟ کہتے نہیں. کبھی سونگا؟ کہتے نہیں. پھر تو روح نہ ملے تمہاری. اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے. نہ وہ زندہ ہے، نہ اس کا کوئی چہرہ ہے، نہ اس کا کوئی ہاتھ ہے، نہ وہ دنیا کے اندر ہے، نہ وہ دنیا سے باہر ہے، نہ وہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ المعدوم، عدم ہے یہ. کوئی کہنا عدم کس، ذرا ڈیفائن تو کر، عدم ہوتا کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اس سے اچھی تعریف عدم کی کوئی جانتا ہے؟ عدم وہ چیز ہے جو نہ دنیا میں ہے، نہ دنیا کے اندر ہے، نہ دنیا سے باہر ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے. اور یہ کہا، عجب بات دیکھیں، وہ ہاں اس سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے، اور وہ ہر جگہ موجود ہے. یہ اور اچھا، یہ جو روایت ہے اسے روایت کیا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، فرد علی الزنادقہ والجہمیہ. اور امام ذہبی نے علوم میں دو لفظ آخر میں اور بھی انہوں نے اس قصے میں ایڈ کیے ہیں، کہ جب بن صفوان نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر جگہ موجود ہے، یعنی جیسے کہ ہوا ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں حل ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے حل ہو چکا ہے. وحدت الوجود کی بدعقیدگی اور وحدت الحلول کی بدعقیدگی کی ابتدا جہم بن صفوان سے ہوئی. اصل مصیبت جو کہاں سے آئی، صفات کا انکار کیوں کیا؟ اس نے سوچا کہ 40 دن میں سوچا کیا اس نے؟ 40 دن میں سوچا، ذرا عجب بات دیکھیں آپ، اسے دیکھا مخلوق میں جو ہے وہ کیا چیز یکساں ہے پوری مخلوقات میں. اسے دیکھا کہ مخلوق جو ہے اس میں تبدیلی آتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا سائز تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی صفت تبدیل ہو جاتی، اس کی عادت تبدیل، پہلے نہیں تھی پھر بعد میں، پہلے تو یہ حوادث اس مخلوق کے اندر آنا شروع ہوئی ہیں. حادث نئی چیز، پہلے نہیں تھی اب آ گئی ہے. بچہ پہلے بولتا نہیں تھا، پھر اچانک بولنا شروع کر دیتا ہے، تو بولنا اس کے لیے حادث تھا. بچہ پہلے اس کی بینائی کمزور تھی، نہیں دیکھتا تھا صحیح طریقے سے، پھر جب بڑا، پھر اس دیکھنا شروع کیا، اس کی سننا، اس طریقے سے اس کا پہلے چلنے سے عاجز تھا، پھر گر گر کے چلتا، آہستہ آہستہ پھر چلنے کا قابل ہوا، پھر بڑھاپے میں آہستہ آہستہ پھر تبدیل ہوا، تو اس کا سائز چھوٹا تھا پھر بڑا ہوا. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی شخص اپنے بولنے کو روک سکتا ہے؟ کہ گنگا ہو وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا، تبدیل اس میں ہوئی ہے. سو خیر دیکھیں، چیزیں دو ہیں پھر، ایک وہ ہے جو تبدیل ہوتا ہے، اس میں حوادث ہوتی ہیں، یہ صفات ساری حوادث ہیں، اور دوسری وہ ذات جو دوسروں کو تبدیل تو کرتی ہے، خود تبدیل نہیں ہو سکتی، اور وہ ذات خالق کی ہے. اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، آخر تک، اس مطلب ہے کہ یہ حوادث ہم اللہ تعالیٰ میں شامل کر رہے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ سمیع نہیں تھا، اب سمیع ہوا، تو جیسے مخلوق پہلے سمیع تھا اب سمیع ہوا، تو اس میں تبدیلی آئی. تو اس طریقے سے خالق بھی تبدیل ہوتا ہے، تو مخلوق تبدیل، تو مخلوق ہوتی ہے، تو خالق تبدیل کیسے ہو سکتے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ تو کوئی نام نہیں، کوئی صفت نہیں، وہ ہوا کی طرح نعوذ باللہ ہر چیز میں حل ہے، ہر چیز میں موجود ہے. مار کہاں سے کھائی اس نے جہاں بن صفوان نے؟ اسے یہ ثابت ہے کہ اس نے کبھی حج نہیں کیا زندگی میں اور نہ ہی کسی عالم سے علم حاصل کیا ہے. علماء کا زمانہ تھا, بہترین زمانہ. وفات 128 ہجری میں ہوئی, یعنی زندگی کے پہلے 70 سال کہاں گزارے. آخری صحابی کی وفات 110 ہجری میں ہوئی, یعنی زندگی کی پچھلے 40 سال صحابہ کرام کے وجود میں تھی کہ نہیں. کیا خیال ہے, صحابہ کرام بھی تھے, تابعین بھی تھے, بہترین زمانے کے لوگ تھے. نہیں, دوسری وجہ کثرت الجدال. اسے شوق تھا مناظرہ کرنے کا, جدال کرنے کا, معروف جھگڑالو شخص تھا. ایک تو علم میں کمزوری اور پھر جھگڑے میں سینہ زوری, تو نتیجہ کیا نکلے گا, یہی نکلے گا جو وہ بدعقیدگی لے کے آئے, اور امت میں آج بھی یہ بدعقیدگی موجود ہے. آج بھی اشاعر اور ماتریدیہ کا وہی عقیدہ ہے جو جہ بن صفوان کا عقیدہ تھا. بنیاد چیز نوٹ کریں, جو آج اشاعر ماتریدیہ موجود ہیں, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, دونوں کہتے ہیں, یعنی تینوں کہتے ہیں, جہمی اشاعر ماتریدیہ آج کے جو ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنا اپنے طریقے سے, یعنی جن صفات کا اقرار اشاعر ماتریدی نے کیا ہے وہ عقل کی بنیاد پہ ہے. عقل نے مانا ہے تو شریعت میں بھی موجود ہے, تو اس لیے مانا ہے, ورنہ حقیقتا جیسے رسول جماعت قرار کرتے ویسے تو قرار نہیں کیا لوگوں نے, تو ان کا انکار بھی ہے. جبر کا عقیدہ دونوں میں ہے, تینوں میں ہے. ارجاء کا عقیدہ بھی تینوں میں ہے. جہ بن صفوان بدعقیدگی لے کے آیا ہے, آج وہ امت میں موجود ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. ہم کہتے لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا کوئی برحق معبود نہیں ہے. آج کے اشاعر ماتریدیہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ سے مراد ہے لا خالق الا اللہ لا رازق الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی خالق رازق نہیں ہے. یہی کلمہ ابو جہل بھی پڑھتا تھا, وہ بھی مانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق اور رازق ہے. جہ بن صفوان بھی یہی کہتا تھا, آج اشاعر ماتریدی بھی یہی کہتے ہیں. خوارج نے کہا لا حاکم الا اللہ, انہوں نے بھی اپنا راستہ جدا کر لیا. ہندو جماعت کہتے ہیں لا معبود بحق الا اللہ, ہمارا اختلاف کلمے میں ہے کہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے ہے کہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. وہ کہتے ہیں عرش پر نہیں, اللہ تعالیٰ فرش پر ہے, ہر جگہ موجود ہے. اس لیے اس سے پہلے بعض لوگ کہتے ہیں ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں اس موضوع پر, ذرا شرم سے تھوڑا اپنے ضمیر سے یہ سوال کر کے دیکھیں, تمہیں ضمیر تمہارا ضمیر اجازت دے گا, تم مناظرہ کس چیز پہ کرنے جا رہے ہو. جہ بن صفوان مناظرہ یہ کرنے گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں جو مخلوق سے ہٹ کر ہیں, جو بتوں کی طرح نہیں ہے. لیکن علم سے کورا تھا, اس کا جواب اس کے علم جیسا کورا ہی نکلا, اور اس نے عدم کو ثابت کر دیا ہے. تم یہ مناظرہ کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے فرش پہ ہے, پہلے سوچ لو کہ تم کہہ کیا رہے ہو اور مناظرہ کس چیز کے بارے میں کرنے جا رہے ہو. جو عرش پر ہے اسے فرش پر اتارنا چاہتے ہو اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تمہارا عقیدہ درست ہے. اور قرآن مجید, صحیح احادیث, اجماع سلف, عقل, فطرت اور حس کے خلاف ورزی کرنا, یا ان سب کے خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ مناظرہ کرنا چاہتے ہو اور کہتے ہو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, ہمارے پاس دلائل ہے. کون سے وہ دلائل ہیں تمہارے پاس جو نہ صحابہ سمجھ سکے, نہ تابعین سمجھ سکے, نہ اتباع التابعین سمجھ سکے, نہ امام ابو حنیفہ امام اعظم تمہارا سمجھ سکے, نہ ان کے شاگرد حنفیہ کامل والے سمجھ سکے, نہ محدثین سمجھ سکے, اور نہ ہی ان کے متبعین بھی احسان سمجھ سکے. طاقت یہ عقیدہ تمہیں مبارک ہو. ہم اپنے دین سے الحمدللہ بہترین طریقے سے واقف ہیں. جس کو اپنے دین میں شک ہے, اپنے عقیدے میں شک ہے, وہ جہم بن صفوان کی طرح جس سے چاہے مناظرہ کرتا رہے, اور پھر اس کا انجام بھی وہ خود دیکھ لے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. دوسرا عالم بارک اللہ, مناظر کے تعلق سے دوسرا عالم جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان سے ملحدین نے دہریوں نے مناظرہ کیا اور یہ کہا کہ تم جس چیز کی عبادت کرتے ہو تمہارا رب جو ہے وہ کون ہے, وہ تو نظر نہیں آتا. یعنی ان سے ابھی سوال کرنے سے پہلے امام ابو حنیفہ تھوڑا دیر سے آتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, اور پھر وہ اپنی دیر کی وجہ بتاتے ہیں کہ مناظر کیوں مناظر کرنے آیا ہے. وہ اس وجہ سے مناظرہ کرنے آیا ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتا, خالق نظر آتا نہیں نہ محسوس ہوتا ہے. جیسے دہریے آج بھی موجود ہیں, کل بھی ایسے دہریے موجود تھے, تو یہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو امام رحمۃ اللہ کو پتہ تھا یہ لوگوں نے یہ لوگ کون ہیں, اور یہ حکمت عملی ہوتی ہے مناظر پہ, پتہ چاہے کہ آپ کا خصم کون ہے. دیر سے آتے ہیں اور آپ دیر کرنے کی وجہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں میں نے اس لیے دیر کی, میں نے دیکھا ایک کشتی ہے, سفینہ ہے, اس کو کوئی کرو نہیں ہے, کوئی کپتان نہیں ہے, خود سمندر میں چل رہی ہے, خود آئی ہے اور سی پورٹ پہ وہ لگی ہے, سامان خود اتر گیا ہے سارا اس کا, اور خود چلی گئی واپس. کہتے یہ کون سی بات ہے, یہ کیسے ممکن ہے, یہ تو ہم مان نہیں سکتے یہ بات. کہتے یہ تم مان نہیں سکتے, اس پورے کائنات کی تدبیر کرنے والا موجود ہے, پوری کائنات کا پہیہ چل رہا ہے, آسمان زمین سے جدا ہے, زمین کے سے سمندر, زمین کے سمندر دیکھ لیں, زمین کو دیکھ لیں, پہاڑوں کو دیکھ لیں, درند کو دیکھ لیں, پرند کو دیکھ لیں, یہ پوری مخلوقات موجود ہیں, پورا نظام چل رہا ہے, بغیر خالق کے چل رہا ہے. کشتی بغیر کپتان کے چل نہیں سکتی, سامان بغیر کرو کے اتر سکتا نہیں, اور اس پورے کائنات کا نظام بغیر خالق کے چل سکتا ہے. وہ لاجواب ہوئے اور امام رہے اہل سنت کے. وہاں پر جہب بن صفوان لاجواب ہوا, وہ امام رہا اہل بدعت کا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و